الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون درود يا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل آج تیسرے دن کی توفیق عنایت فرمائی کہ آپ عزیزوں کے سامنے منتظرین امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سامنے کچھ نکات ان کے حوالے سے پیش کر سکوں. جو آیا سرنامہ کلام ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 جس کا موضوع یہ ہے کہ ہم نے زبور کے اندر ذکر کے بعد اس بات کو لکھ لیا ہے یعنی حتمی قرار دے دیا کہ زمین صالحین کا ورثہ بن جائے گی. یہ زمین کو خداوند عالم بطور میراث صالحین کو عطا کر دے گا, اور چونکہ خداوند عالم مالک ہے آسمان اور زمین کا, لہذا میراث دینے کے لیے جو شرط ہے, کنڈیشن ہے, میرٹ ہے, وہ اسی کو زیب دیتا ہے وہ بیان کرے. بس ہمیں اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم اس میراث کو اپنے حصے میں لانا چاہتے ہیں تو ہم آیا اس میرٹ پر پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے. اور خداوند عالم کے یہاں اصول ہیں کہ خداوند عالم اصولوں کے تحت چیزوں کو چلاتا ہے اگرچہ محتاج کسی بھی شے کا نہیں ہے. ایک چھوٹا سا اصول ہے کہ خداوند عالم انبیاء کی عزت اور ان کی عظمت کا بہت زیادہ احترام کرواتا ہے. خداوند عالم کی بارگاہ میں انبیاء کا ایک خاص احترام ہے. اس احترام کے سبب اس کی ایک دلیل یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی نبی خدا یا کوئی ولی خدا جو خدا کی بارگاہ میں پہنچا ہوا ولی ہو, دعوے دار تو بہت ہوتے ہیں لیکن جس کو واقعی خدا نے اپنا ولی سمجھا ہو, اگر کوئی نبی یا ولی خدا آسمان کے نیچے اپنے ہاتھوں کو بلند کرے اور بارش کی دعا کرے تو بارش ہو جاتی ہے. یہ خدا کی سنت ہے, خدا کا ارادہ ہے. لیکن اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی چلتی ہے, وہ سنت بھی چلتی ہے خدا کی. وہ کیا ہے کہ خدا مند عالم اگرچہ محتاج نہیں ہے مگر کاموں کو ان کے اسباب کے ذریعے سے ہی کیا کرتا ہے. بہت سے واقعات, بہت سی روایتیں, بہت سے داستانیں نقل کی گئیں جن میں کئی انبیاء کا تذکرہ ہے کہ ان کے زمانے کے لوگ آئے, انہوں نے آگے بارش کا سوال کیا, انبیاء الہی آئے, آسمان کے نیچے ہاتھوں کو اٹھایا اور بارش ہوئی. لیکن بارش سے پہلے کے الفاظ یہی ہیں کہ ہوا چلی, بادل آیا اور پھر اس کے بعد بارش برسی. وہ خدا جو انبیاء کی عظمت کی وجہ سے بغیر موسم کے بارش برسا سکتا ہے, وہ بغیر بادل کے بھی برسا سکتا تھا. لیکن وہ خدا مند عالم اپنے انبیاء کی عظمت کو دکھا تو رہا ہے کہ ان کی دعا پر میں نے بارش برسائی, لیکن طریقہ کار وہی رکھا کہ بادلوں کے ذریعے سے خدا نے بارش کو برسایا. بس یہ خدا کی سنت ہے, خدا کا طریقہ کار یہ ہے. خدا نے جو نظم بنایا ہے اس کائنات کا, جو نظام بنایا ہے اس کائنات کا, خدا مند عالم اس نظم کو خراب نہیں کرتا. اسی سنت میں سے ایک سنت یہ ہے کہ خدا مند عالم کی یہ زمین صالحین کا ورثہ بنے گی, میراث بنے گی. لیکن اس زمین کی میراث تک پہنچنے کے لیے ایک شرط ہے کہ انسان کو صالح ہونا پڑے گا. اور دو دن سے آپ کے سامنے صالحیت پر گفتگو جا رہی ہے کہ صالح ہونا کیا ہے. کل برادران نے یوسف کی خوبصورت مثال قرآن کریم سے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جہاں ہم جیسوں کے دل میں بھی یہ خیالات آتے ہیں کہ ابھی وقت پڑا ہے, بعد میں دیکھیں گے, بعد میں اصلاح ہوگی, اور کل آپ کے سامنے بیان کر دیا, قرآن کریم نے دکھا دیا کہ برادران یوسف کو اتنی بڑی خطاؤں کے بعد کہ وہ سوچتے تھے کہ ہم صالح بن جائیں گے, موقع نہ ملا, اور جب ملا تو انتہائی شرمندگی اور سرفکندگی کی عالم میں وہ موقع ملا. بس ہمیں اور آپ کو صالح بننا ہے تاکہ ہم ابا صالح کی سرپرستی میں آ سکیں. یہ جملہ ہمیشہ ذہن رکھیے گا. کیوں بننا ہے صالح؟ اس لیے کہ ہماری منتہا آرزو کیا ہے کہ ابا صالح ہمیں اپنی سرپرستی میں لے لے. ابا کا مطلب کیا ہے؟ سرپرست, صالح, نیک, متدین, دیندار, صالح انسانوں کا سرپرست. عزیز ایک فرق ہے صالح میں اور عمل صالحات میں. خدا مند عالم عمل صالح کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے. عمل صالح یعنی نیک کام, اچھا کام. لیکن صالح کس کو کہا جاتا ہے؟ عمل صالح کہ جس کے اندر ضروری نہیں ہے, خوب دقت کیجیے گا قرآن کے مطالب, عمل صالح کرنے کے لیے بعض اوقات ہم سوچ سکتے ہیں، فرض کر سکتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی شخص عمل صالح کر رہا ہو لیکن اسی وقت وہ خود اچھا اور نیک انسان نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص ایک روڈ کے کنارے کھڑے ہوئے ایک نابینا شخص کا ہاتھ تھامتا ہے، اس کو روڈ کراس کروا دیتا ہے۔ جو نابینا شخص کا ہاتھ تھام کر روڈ کراس کروانے کا عمل ہے یا عمل صالح ہے، مگر ممکن ہے کرنے والا وہ ہو جو ہزاروں انسانوں کی زمینوں اور جائیداد کو کھا کر بیٹھا ہو۔ ممکن ہے یہ عمل وہ شخص انجام دے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اپنے گھر سے نکل کر آیا تھا تو اپنی ماں یا باپ پر چلا کر آیا تھا۔ جو اپنی ماں باپ پر چلا کر نکلتا ہے وہ کبھی بھی نیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا مند عالم نے ماں باپ کے احترام کو اپنی توحید کے ساتھ فرض قرار دیا ہے۔ وہ مزار رب ہوگا اللہ تعبد الا ایہ وبالوالدین احسانا، تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے سوائے کسی کی بندگی نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آیا جائے۔ لیکن اس شخص کو بہرحال ایک موقع ملا، اس نے آنے کے بعد ایک کام انجام دے دیا، پانی پلانا۔ پانی کی سبیل لگتی ہے، ہزاروں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پانی پلانا عمل صالح ہے، لیکن یہ طے نہیں ہے کہ ہر پانی پلانے والا خود خدا کی بارگاہ میں قابل قبول بھی ہو۔ درود پڑھیے گا محمد والا۔ بس توجہ کیجئے گا، ہر عمل صالح انجام دینے والا ضروری نہیں کہ خود صالح ہو، یعنی اس کا عمل شاید اچھا ہو لیکن شاید وہ خود خدا کی بارگاہ میں مرید قبول نہ ہو۔ لہذا خدا مند عالم اس زمین کو جو میراث بنائے گا کن کو؟ کہ جن کی ذات کا جوہر صالحیت میں تبدیل ہو چکا ہوگا، جن کی ذات اس کمال پر پہنچ چکی ہوگی کہ جن کی ذات کو خدا مند عالم دیکھ کر پسند کرے گا، اور چونکہ پسند کرے گا اسی لیے پوری کائنات، الارض کا لفظ استعمال ہوا، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، ان الارض الف لام کے ساتھ اور تاکید انا کے ساتھ ہے کہ بے شک یہ پوری زمین اور کائنات کے جو کچھ اس کے اندر ہے خدا مند عالم اسے صالحین کی میراث قرار دے دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کی بارگاہ میں مورد قبول ہو چکے ہوں گے۔ اب وہی والی بات ہے کہ جب والدین بھی اپنے اولاد میں سے کسی کو پسند کرتے ہیں، کسی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، تو جتنی قیمتی شے ہوتی ہے وہ کس کے حوالے کرتے ہیں؟ جس کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے اگر اولاد میں کوئی اس قابل ہو کے جس کے اوپر باپ کو مکمل بھروسہ ہو جائے تو باپ کیا کرتا ہے؟ اپنی تمام چیزیں اپنے اس بیٹے کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ذات باپ کو قبول ہے۔ اسی طرح جن افراد کی ذات اس کمال تک پہنچ جائے کہ وہ ابا صالح کے ساتھ چلنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو خدا پوری کائنات اٹھا کر ان کے سامنے رکھ دے گا کہ یہ تمہاری رہنے والے۔ اور یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بیان کیا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے انسان تیری خاطر مسخر کیا گیا ہے۔ تو اپنے آپ کو کدھر ادھر ادھر کی چیزوں میں لگاتا ہے؟ تو اپنی اہمیت کو پہچان، تو اپنے فخر کو پہچان، تو خداوند عالم کی خاص مخلوق ہے کہ خدا نے اس کائنات کو تیرے سامنے مسخر کر دیا۔ بس توجہ کیجئے گا، لہذا اس صالحیت تک پہنچنا ہمارا مقصد ہے، اس صالحیت تک پہنچنا ہمارا کمال ہے۔ اگر آج کے دور میں بھی عزیزوں، اس دور میں آنے کے بعد کہ جہاں کہا یہ جا رہا ہے، اور کہنے والے کون ہیں؟ جو حلا نہیں ہیں، علماء ہیں، اہل علم ہیں، اہل قلم ہیں، اہل مکاشفہ ہیں، عرفا ہیں، ابرار ہیں، صالحین ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے آنے کی قدموں کی آہٹ اگر توجہ کرو تو سنائی دی جا رہی ہے، کسی کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے۔ پردہ غیب، پردہ غیبت آہستہ آہستہ سمٹتا جا رہا ہے، کوئی وقت کا تعین نہیں کر سکتا، جس نے وقت کا تعین کیا وہ جھوٹا ہے، لیکن جو حالات کو دیکھ کر اشارے دے اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں۔ آغا بہجت بن جملہ انہی عرفا میں سے تھے جنہوں نے بشارتیں دی۔ میں پہلا عشرہ یہاں پہ شاید 15 یا 16 میں پڑھا تھا، اس کے اندر میں نے بیان کیا تھا، آج تکرار کر رہا ہوں دوبارہ اس جملے کو، اور بارہا آپ نے اس کو علماء سے سنا کہ آغا بہجت کے ساتھ کچھ افراد گئے، انہوں نے آغا بہجت سے سنا، ایک جگہ نقل کیا، ہمیں ان سے ڈائریکٹلی سننے کا موقع ملا۔ انہوں نے کہا پہلے آغا بہجت ہم سے یہ کہتے تھے کہ دیکھو نوجوانوں کو خوشخبری دو کہ ظہور انشاءاللہ اتنا نزدیک ہے کہ وہ اپنی حیات میں اپنے امام کو دیکھ پائیں گے۔ اور پھر انہوں نے آغا پناہیان کا تذکرہ کر رہا ہوں جن سے ڈائریکٹلی سنا ہے، انہوں نے کہا کہ اگلے سال جب ہم گئے درود بھیجے محمد والے محمد، محمد
بارے دیگر صلوات پڑھ دیجیے.
اور پھر فرماتے ہیں کہ جب اگلے سال ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ پچھلے سال میں نے تم سے کہا تھا کہ جوانوں کو خوشخبری دو, آج میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دور کے بزرگ افراد کو جن کی داڑھیاں سفید ہو گئیں انہیں بھی بشارت دو کہ انشاءاللہ وہ بھی زمانے کے امام کو ضرور دیکھ پائیں گے. یعنی اتنا نزدیک. اب یہ بہرحال عرفا ہیں, اہل علم ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو بیان کیا. امید یہی عزیز, ہماری اور آپ کی امید امام عصر سے ہے. ہماری اور آپ کی نہیں, کائنات کی ہر شے کی امید امام سے. امید بشریت ہے امام عصر. امام کے آنے کے بعد تمام حالات صحیح ہو پائیں گے, لیکن ہمیں اس زمانے تک پہنچنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا. یہ زمین صالحین کا ورثہ قرار پائے گی, ہمیں اس ورثے کو پانے کے لیے اپنی صلاحیت کو بڑھانا ہے, اور یہ فرش عذاب بلا شبہ اسی صلاحیت میں اضافے کا اہم ترین راستہ ہے. اسی فرش عذاب سے جن اقوام نے اس صالحیت کو پا لیا وہ آج دنیا میں باعزت زندگی گزار رہے ہیں. امام عصر نے آنے کے بعد دنیا کے حالات کو ٹھیک کرنا. آج ہم اور آپ نسبتاً امن کے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگرچہ یہاں پر دوبارہ کچھ چیزیں شروع ہوئی ہیں, اور ابتدائی دنوں میں ہی ہمارے ایک ڈاکٹر شہید ہوئے, اس کے علاوہ کچھ اور جگہوں کی خبر آئی. خدا مند عالم انشاءاللہ ہر جگہ مومنوں کو, عزاداروں کو اپنی حفاظت میں رکھے, لیکن اس کے باوجود کلی طور پر ہم امن و امان کے ماحول میں ہیں. اسی وقت تھوڑا سا کشمیر کے بہن بھائیوں کی طرف سوچیے کتنی مشکلات کا شکار ہے, یمن کے مومنوں کو سوچیے, سعودی عرب کے مومنوں کی طرف توجہ کیجیے, افغانستان کے مومنوں کو دیکھیے, مختلف جگہوں پر مختلف حالات ہیں. عزیزوں, ان تمام حالات کا حل یقیناً امام عصر کے ہاتھ میں ہے, لیکن امام عصر خود کسی کے منتظر ہے. اسی لیے امام عصر کو منتظر بھی کہا گیا, منتظر اور منتظر دونوں کہا گیا. منتظر کے وہ خود حالت انتظار میں ہیں. کس کے؟ اپنے اصحاب کے. جس امام کو صالحین کا لشکر میسر آیا, اس امام نے باہر نکل کے کام کیا. پس مجھے اور آپ کو اس فرش عذاب سے صالح بن کر اٹھنا ہے. اس لیے ایک شاعر جناب ندیم سرسوی صاحب نے کہا, امام عصر کے ہاتھ میں تمام چیزیں ہیں, کہ ٹھیک سے دامن اسلام ذرا تھام تو لو, ٹھیک سے دامن اسلام ذرا تھام تو لو, دست غیبت سے مئے فکر کا ایک جام تو لو. اب ذرا جاگ اٹھو, ہوش سے کچھ کام تو لو, نام ایک بار میرا دل سے سر عام تو لو. سارے اجڑے ہوئے دن رات بدل سکتا ہوں, ابن زہرا ہوں میں, حالات بدل سکتا ہوں. ابن زہرا ہوں میں, حالات بدل سکتا ہوں. یہ حالات فقط ظاہری حالات نہیں ہیں, ہر طرح کے حالات خدا بند عالم امام عصر کے ذریعے سے بدلے گا, لیکن اس حالات کے بدلنے کے لیے مجھے اور آپ کو بدلنا پڑے گا. مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, مجھے صالحیت کے لشکر تک پہنچنا ہوگا, اس صالحیت تک پہنچنا ہوگا. کل آپ کے سامنے بیان کیا کہ کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے کہ انسان اس صالحیت کو اپنے اندر پیدا نہیں کر پاتا. ان میں سے ایک تھا شیطان کا دھوکا. شیطان ٹال مٹول سے کام لیتا ہے, کہتا ہے ابھی جو موقع ملا ہے اس سے استفادہ کرو, بعد میں دیکھی جائے گی, بعد میں صالح بن جائیں گے. اور برادران یوسف کا قصہ آپ کے ذہنوں میں انشاءاللہ ذہن نشین ہوگا. آج ایک اور آیت ہے کہ خدا بند عالم انتخاب کرتا ہے, صالح بناتا ہے, لیکن اس صالح بننے کے لیے کچھ ابتدائی قدم انسان کو اٹھانا پڑتا ہے. آیات ہیں سورہ قلم کی 48 سے لے کر 50 آیات تک, تقریباً 3 آیات بنیں گی. ان 3 آیات میں جناب یونس کا قصہ ہے. جناب یونس کہ جو اپنی قوم کو نصیحت کر کے نکلے, اور اس کے بعد انہوں نے ان کے بارے میں کہا کہ بارِ الٰہی ان پر عذاب نازل کر دے, اور اس کے بعد چلے کشتی میں سوار ہوئے. کشتی میں جب سوار ہوئے, کشتی لہروں کے اندر موج کے اندر پھنسی, اور اس زمانے کے دستور کے مطابق یہ طے پایا کہ اس کشتی میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اپنے آقا سے ناراض ہو کے جا رہا ہے. اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ اگر کشتی بھنور میں پھنستی تھی, اس کا مطلب ہے کہ غلام ہے جو اپنے آقا سے ناراض ہو کے جا رہا ہے. اسی طرح روایتوں میں بیان کیا گیا, لہذا کہا گیا کون ہے, کسی نے مانا نہیں. نتیجہ یہ ہوا قرا ڈالا جائے. قرا ڈالا گیا کہ جس کا قرا آئے گا اس کو پانی میں پھینک دیا جائے گا تاکہ باقی افراد بچ سکیں. قرا ڈالا گیا, قرا جناب یونس کے نام نکلا. جناب یونس کو پانی میں اٹھا کر ڈال دیا گیا۔ یہاں ایک نقطہ ہے، اگر مومنوں میں کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، خداوند عالم اپنے انبیاء سے بھی سخت امتحان لیا کرتا تھا۔ اگر خدا کی بارگاہ میں کوئی مقرب ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہمارے بعض دفعہ ہوتا ہے انسان نماز پڑھتا ہے، انسان مستحب روزے رکھتا ہے، بعض اوقات نماز شب کی خدا اسے توفیق عطا کرتا ہے۔ اب جیسے ہی نماز شب کی توفیق ملتی ہے تو دوسری طرف شیطان بھی وار کرتا ہے، اس کے دل میں عجب کے تصورات ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ نماز شب پڑھنے والا انسان بعض اوقات یہ سوچتا ہے کہ چونکہ میں خدا کے تقرب کا راستہ طے کر رہا ہوں اس لیے اب میرے اوپر کوئی مشکل نہیں آنی چاہیے، لیکن ایک نماز شب پڑھنے والے انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ میری نماز شب کی علی مرتضیٰ کے مقابلے کی نماز شب کے ساتھ کیا حیثیت ہے۔ امام حسین کی نماز شب جناب زینب کی نماز شب، کہ جس کو خود امام حسین اتنے شدید آلات کے اندر اگر زینب سے ایک نصیحت اور وصیت کرتے ہوئے نظر آئے تو کیا وصیت ہے؟ یا اختی، اے میری بہن، لا تنسانی فی صلاۃ اللیل، اے بہن زینب مجھے نماز شب میں نہ بھولنا۔ جناب زینب کو امام حسین نے کہا ان حالات کے اندر، اور جناب زینب نماز شب پڑھ رہی ہیں، امام سجاد نے کہا کہ اتنا کم کھانا ملتا تھا کہ جناب زینب اپنا کھانا بچوں کو دے دیتی تھی، میں نے اپنی پھوپھی کو بارہا بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پاؤں میں طاقت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جناب زینب کے اوپر انہی حالات میں کہ جب وہ نماز شب بھی پڑھ رہی ہیں کتنی مشکل آ رہی ہے، تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں گھر کی خواتین کو کوئی اگر میلی آنکھ سے دیکھے ہمارا حوصلہ جواب دے جاتا ہے، سلام و سید سجاد کے اوپر کہ کیسے ان مشکلات کو جھیلا۔ جناب یونس کے نام پورا نکلا، جناب یونس کو اٹھا کے پانی میں ڈال دیا گیا۔ خدا بند عالم نے اس واقعے کو متعدد جگہوں پر بیان کیا، ان میں سے ایک جگہ سورہ قلم کی آیات 48 سے 50 خدا بند عالم اپنے نبی کو کچھ کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے فصبر، اے نبی صبر کیجیے، فصبر لحکم ربک، آپ کے رب کا جو حکم ہے اس میں صبر کیا کیجیے، ولا تکم من صاحب الحوت، اور مچھلی والے کی طرح مت بنی ہے۔ خدا اپنے نبی کو کہہ رہا ہے، مچھلی والا کون؟ جناب یونس۔ ولا تکم من صاحب الحوت، مچھلی والے کی طرح نہ بنیے۔ اذ نادا وهو مکظوم، جب اس نے رب کو عذاب کے لیے پکارا اور وہ غصے سے بھرے ہوئے تھے، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم، اگر خدا کی رحمت اس کے شامل حال نہ ہوتی تو اس کو ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا اور وہ قابل ترس حالت میں آ جاتے۔ وَجْتَبَاهُ رَبُّهُ، خدا نے اس کے رب نے اس کو چن لیا، فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور اسے صالحین میں سے بنا دیا۔ میرا جو اصل مدعا ہے وہ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں بھی اسی جگہ تک پہنچنا ہے، ہمیں صالح بننا ہے۔ راستہ کیا ہے صالح بننے کا؟ ایک معیار ملا قرآن کریم سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ خدا مدعالم نے کہا کہ خدا کی رحمت نے ہاتھ تھام لیا یونس کا اور اس کے بعد ان کو باہر نکالا اور ان کو فجعلہ من الصالحین۔ یہ صالحین کا سفر طے کیسے ہوا؟ بس اسی پہ آج کی گفتگو ہے عزیزوں، روز کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے تاکہ صالح بننے کا راستہ مل سکے۔ وہ یونس کو جو پانی میں ڈال دیے گئے، پانی کے بعد مچھلی کے شکم میں چلے گئے، یہ درمیان میں ایسا کیا ہوا کہ یونس کو خداوند عالم نے کہا کہ نعمت رب نے ان کا ہاتھ تھام لیا، تدارک کیا، ادراک کیا، اور اس کے بعد فجتباہ انہیں چن لیا، اور چننے کے بعد کیا کیا؟ فجعلہ من الصالحین، صالحین میں شامل کر دیا۔ کیا ہوا یونس کے ساتھ شکم ماہی میں؟ کیا ہوا؟ ایک چھوٹا سا عمل، یونس اپنی خطا کی جانب متوجہ ہو گئے۔ بس یونس اپنی خطا کی جانب متوجہ ہوئے، یونس نے اس تاریکی کے اندر احساس کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یونس کو اس تاریکی کے اندر احساس ہوا کہ میں نے جلد بازی کی۔ کیا غلطی تھی جناب یونس کی؟ کیا خطا تھی جناب یونس کی؟ جناب یونس جلد بازی میں کام کر بیٹھے تھے۔ اس امت کے اندر کہ جس کے اندر پلٹنے کی صلاحیت تھی، کیسے ثابت ہوا؟ جب جناب یونس چلے گئے، نکل گئے، اس امت کو احساس ہوا کہ نبی خدا ہمارے درمیان سے چلا گیا، خدا کا احساس ان کے دل میں جاگا، انہوں نے توبہ کی، خدا نے پوری قوم کو معاف کر دیا۔ وہ نبی کے جو عذاب کی دعا کر کے نکلا تھا، اس قوم نے توبہ کی خدا نے معاف کر دیا. جناب یونس کی کوتاہی مفسرین نے بیان کی فقط اتنی ہے. البتہ پھر عرض کر رہا ہوں کل کی بات کی طرح کہ جیسے حضرت آدم کا تذکرہ کیا تھا کہ جب ہم انبیاء کی کوتاہی کی بات کرتے ہیں تو اس کو اپنے نفس اور مقایسہ نہیں کرنا چاہیے. یہ کوتاہی میرے اور آپ کی طرح کی کوتاہی نہیں ہے. انبیاء کا معاملہ کچھ اور ہے. انبیاء کی غلطی میری اور آپ کی غلطی کی طرح ہرگز نہیں ہے. لیکن بہرحال انبیاء کا جو گروہ ہے اس کے اندر جناب یونس سے کوتاہی ہوئی اور اس کے نتیجے میں ان کو مچھلی کے شکم میں جانا پڑا. کیسے نکل کر دوبارہ چن لیے گئے اور صالحین میں قرار دیے گئے؟ کیونکہ اس تاریکی میں اپنے نفس کی جانب متوجہ ہوئے. عزیزوں یہی آج کا پیغام ہے کہ اگر چاہتے ہیں حکومت صالحین میں آئیں, ابا صالح امام عصر آپ کی اور میری سرپرستی کو قبول کر لیں تو اس کا اصول سیکھ لیجئے. جیسے کل ایک اصول سیکھا تھا کہ جب موقع مل جائے تو پھر ٹال مٹول نہیں کرنی, موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. آج دوسرا اصول ہے, جس وقت اپنی غلطی کا احساس ہو اسی لمحے خدا کی بارگاہ میں گڑگڑانا چاہیے. یہ یونس نے سکھایا. کیا کیا جناب یونس کو؟ اس تاریکی کا احساس ہوا. فنادا فی الظلمات, جو آپ نماز غفیلہ میں پڑھتے ہیں, وَظَنُّوا اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, جب وہ نکلا, ظنون نکلا اور غصے میں تھا اور اسے سوچا کہ ہم اس کی گرفت نہیں کریں گے, گرفت ہوئی, مچھلی کے شکم میں چلے گئے. تاریکی میں جب آئے, فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ, اس تاریکی سے پکارا, اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پاک ہے پروردگار تو, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, تو پاک و منزہ ہے. انی کنت من الظالمین, بے شک میں خطا کار تھا, بے شک خطا میری تھی. عزیزوں یہ جو خطا کا احساس ہے اپنے رب کی بارگاہ میں, حضرت یونس گڑ گڑائے, خدا بندے عالم نے ان کا راستہ کھول دیا, انہیں اجتباع کیا, انہیں دوبارہ چنا, ان کو دوبارہ صالحین میں شامل کر دیا. قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے. لہذا اگر میں اور آپ بھی چاہیں کہ خدا ہمیں ابا صالح کے لشکر میں لے کر جائے, ہمیں صالحیت عطا کرے, تو آج کا اصول کیا ہے جو سیکھنا ہے؟ غلطی کا جس وقت احساس ہو اسی لمحے اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ جانا چاہیے, اسی لمحے اپنے رب سے لو لگانی چاہیے, اپنی تاریکی کا احساس کرنا چاہیے. عزیزوں افسوس یہ کہ ہم لوگ اپنی تاریکیوں کا احساس نہیں کر پاتے, ہم لوگ اپنے نفس کی تاریکی کو سمجھ نہیں پاتے. ہماری نگاہ دنیا کی جو مادی چیزیں ہیں ان کی طرف رہ جاتی ہیں, نتیجے میں ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہم کتنی تاریکی میں چلتے چلے جا رہے ہیں. اپنے نفس کی تاریکی کی طرف جو متوجہ ہوتا ہے وہ خدا بند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو ظلم کرنے والا نہیں ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو پاک و منزہ ہے, بے شک میں خطا کار ہوں. فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ, بس خدا بند عالم نے اس کو چن لیا اور اس کو صالحین میں سے قرار دیا. میں ابا صالح کا ساتھی بننا چاہتا ہوں, اپنی غلطی کا احساس میرے اندر ہونا چاہیے. ہمارے عزیزوں ہم اور آپ بھی یہی کرتے ہیں. حضرت یونس نے جس مشکل سے گزرے وہ یہی تھا, جلد بازی میں فیصلہ کیا. ہم بھی ایک دوسرے کے بارے میں بہت جلد بازی میں فیصلے کر لیتے ہیں. ہماری یہ مشکل انفرادی مشکل بھی ہے, اجتماعی مشکل بھی ہے. ہم اپنے گھروں میں بھی یہی کرتے ہیں. میں خود بھی ایک باپ ہوں اور خود بھی اس غلطی کا شکار رہتا ہوں. اس سے پہلے کہ بچوں سے کوئی بات سنی جائے جلدی میں فیصلہ کر دیتا ہوں. اس سے پہلے کہ بچہ اپنی بات پوری کرے جلد بازی میں ہم فیصلہ صادر کر دیتے ہیں. خدا کیا کہتا ہے؟ بچے کو بات پوری کرنے کا موقع تو دو, ممکن ہے اس نے کچھ اور کیا ہو. مثال مشہور ہے, ایک مثال ہے کہ ایک باپ بیٹھا ہوا تھا, ایک بچہ تھا اس کے پاس آیا, یا بچہ بیٹھا ہوا تھا باپ آیا, بچے کے پاس سیب کا تھیلا تھا. باپ نے بچے کو دیکھ کر کہا کہ بیٹا مجھے بھی ایک سیب تو میں بھی کھاؤں گا. بیٹے نے کہا اچھا بابا بھی دیتا ہوں. ایک سیب تھیلے سے نکالا اور فوراً اس کو دانت مار کے کاٹ لیا. باپ کو محسوس ہوا کہ کیسا بدتمیز ہے, میں نے اس سے ایک سیب مانگا ہے, سیب کا پورا تھیلا ہے, اس نے اس سیب کو دینے کے بجائے اس کو کاٹ لیا. دوبارہ سیب نکالا, بچے نے پھر کاٹا, تیسرا نکالا پھر کاٹا. اب باپ ادھر غصے میں آتا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ بچے کی اس کو بدتمیزی نظر آ رہی ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ بچہ بدتمیزی کر رہا ہے, میں نے ایک سیب مانگا ہے, اس کے پاس سیب کا تھیلا ہے. کتنا عجیب ہے یہ کہ اپنے باپ کو ایک سیب نہیں دے سکتا. ہر سیب کو باپ کیا سوچ رہا ہے کہ ہر سیب کو یہ بچہ منہ مار کر جھوٹا کر رہا ہے تاکہ میں نہ کھا سکوں. पांचवें या छठे सेब पर बच्चे ने जब सेब को चखा, चखते ही कहा बाबा ये वाला सेब ले लीजिए, ये बाकी सब सेबों की नस्बत ज्यादा मीठा है, ये ज्यादा मीठा है। बच्चा क्या कर रहा था? बच्चा अपने बाप के लिए अच्छे सेब का इंतखाब कर रहा था। बाप क्या समझ रहा था? बच्चा बदतमीजी कर रहा है। अजीज, ये होता है हम सबके साथ, हमारी जिंदगी में होता है। हम इससे पहले के सामने वाला अपनी बात को पूरा करे, हम पहले से ही तस्मीह पहले से ही फैसला किए बैठे होते हैं। यही मामला इज्तिमाई मामलात के अंदर भी है। इज्तिमाई मामलात में हम जल्दबाज हैं, हम फौरन फैसले देते हैं दूसरों के बारे में। कल आपके सामने एक बात कही थी, दोबारा तकरार कर रहा हूं कि बिला वजह में किसी पर इल्जाम ना लगाएं, बिला वजह में किसी को साजिशी करार ना दें, किसी को किसी का एजेंट साबित करने की कोशिश ना करें, आपस के इत्तेहाद को महफूज रखें। हर दौर के अंदर इत्तेहाद की जरूरत थी, आज भी जरूरत है। लेकिन इस जुमले के साथ अगला जुमला भी था, उसको फिर दोहराऊंगा कि बिला वजह ना करें, बिला वजह साबित ना करें, बिला वजह किसी को साजिशी करार ना दें। लेकिन अगर साबित हो जाए कि फला शख्स या फला ग्रोह साजिशी है, मिल्लत के खिलाफ, मकतब के खिलाफ, हुसैनियत के खिलाफ साजिश कर रहा है, तो अब सादा न बने और अब ना कहें कि इत्तेहाद का हादिस से भी मिलाना है। अगर साबित हो जाए कि साजिशी है, कि साजिशें हो रही है, आपको मालूम है कि जमाने इमाम असर की हुकूमत ही आदलाना हुकूमत है। इमाम असर के जरिए से ही खुदावंद आलम ने दुनिया के ऊपर अदल इंसाफ का निफाज करना है। और कल आपके सामने बयान हुआ, शैतान वो हस्ती है कि जिसने शिकस्त इमाम के हाथों से खानी है, तो अपनी शिकस्त पर राजी तो नहीं होगा, अपनी हर मुमकिन कोशिश करेगा, और उसकी हर मुमकिन कोशिश हर जगह होगी, हमारी इंफरादी हैसियत में भी होगी, हमारे इज्तिमा में भी होगी, हमारी शख्सियत को भी खराब करेगा। तवज्जो से सुनिएगा इस बात, नहीं चाहेगा वो कि मैं और आप सालेहियत का सफर तय करें, लिहाजा हमारे नफ्सों के अंदर आकर वसवसा करता रहेगा। हमारे नफ्सों के वसवसे के लिए तो बहुत आसानी है, उसको फराहम कर दी गई है साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत। पहले उसको वसवसे करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता था, अब तो हमारे हाथों में मौजूद एंड्रॉइड सेल के जरिए से बहुत आसानी से वसवसा करता है, घर के घर तबाह कर देता है। इंफरादी तौर पर भी करेगा, इज्तिमाई तौर पर भी करेगा। इत्तेहाद वहां हो सकता है जहां उसूल महफूज हो, जहां उसूलों पर बात आए, वो फिर जगह सादगी की नहीं है। जब पहचान लिया मुकाबला करना है, ये हमारे आइमा अलैहिस्सलाम का दस्तूर है। हमारे बाज अफराद कहते हुए नजर आते हैं कि हमें हर हाल में इत्तेहाद करना है, हर हाल में मिलकर रहना नहीं, ऐसी कोई शय इस्लाम में नहीं है। अगर हर हाल में मिलकर रहना कोई मेयार होता तो अली मुर्तजा आलम इस्लाम में जंगे ना लड़ते। अली मुर्तजा जंगे ना लड़ते। किसके खिलाफ जंगे लड़ी अली ने? मुशरिकीन के खिलाफ, काफिरों के खिलाफ नहीं। अली मुर्तजा की जितनी जंगे हैं किसके खिलाफ है? हमने चार साल के दौर में जिनका उनवान जाहिर तौर पर मुसलमान है, मुसलमान थे, कलमा गो थे, लेकिन अली क्यों जंग लड़ रहे हैं? इसलिए कि हम के मुकाबले में कलमा पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, कलमा पढ़ते हुए आ रहे हैं तो क्या हुआ, हक का मुकाबला कर रहे हैं। अजीजों, मेरा आपके लिए मेयार कौन है? अली मुर्तजा है। बस सादगी में ना रहें कि हमें हर हाल में मुत्तहिद रहना है। हर हाल में मुत्तहिद कुछ नहीं होता, उसूल पर मुत्तहिद रहना है, मकतब की हिफाजत के लिए मुत्तहिद रहना है। अगर कोई मकतब को पामाल करने की कोशिश करेगा, हम पूरी कुव्वत के साथ उसके मुकाबले में खड़े होंगे। इसलिए कि मकतब आसानी से हाथ नहीं आया, ये मकतब घर बैठे हाथ नहीं आया, इस मकतब के लिए जनाब ज़ैनब ने ताजियाने खाए, इस मकतब के लिए सकीना ने तमाचे बर्दाश्त किए, इस मकतब के लिए जहरा का पहलू शिकस्ता हुआ है। बस तवज्जो कीजिएगा, अपनी गलतियों की तरफ तवज्जो करना उसूल है, सालेहीन में आना है, दूसरा उसूल आज हमने सीखा। अपनी गलती की तरफ तवज्जो करो, अपनी तरफ मुतवज्जे हो जाओ, जैसे ही मुतवज्जे हो जाओ फौरन क्या करो, रब की बारगाह में पलटो। वो रब इतना खूबसूरत है, इतनी खूबसूरती से इंसानों को कबूल करता है कि उसने कहा कि जब अपनी उस मछली की तारीकी के अंदर, उसके शिकम के अंदर यूनुस ने पुकारा, का फनाला फिस ज़ुलमात ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, मैंने अपने साथ खता की थी, खुदा ने क्या कहा, फस्तजबना लहू, खुदा ने सुन लिया, वनजैनाहु मिनल गम, اور اس کو اس غم سے نجات دے دی, اور پھر آگے بیان کر دیا خدا نے کہ یہ نجات دینا فقط یونس سے محسوس نہیں تھا, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اسی طرح ہم ہر اس شخص کو جو ایمان کے ساتھ خدا کو پکارے گا نجات عطا کرنے والے ہیں. یہ نجات فقط یونس سے مخصوص نہ سمجھنا, یہ نجات فقط یونس کے لیے نہیں ہے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, جو بھی صاحبان ایمان میں سے ہوگا اپنے نفس کی کوتاہی کی طرف متوجہ ہوگا ہم اسے نجات دیں گے. تم آؤ آج کے دور میں اپنی کوتاہی کی طرف متوجہ ہو جاؤ, تم اس فرش عذاب پر بیٹھ کر سوچو کہ حسین کیوں مظلوم رہ گئے, حسین کے ساتھ کیوں فقط 72 آئے. حسین وہ تھے کہ جن کو نبی نے مدینے کے اندر اپنے شانوں پر سوار کیا تھا, حسین وہ تھے کہ جو منبر سے جب رسول خطبہ دے رہے ہوتے تھے حسین آ رہے ہوتے تھے, حسین کا قدم لباس میں الجھتا تھا, حسین گرنے والے ہوتے تھے نبی اپنے منبر کو چھوڑ کے اتر جایا کرتے. اسی حسین کے فرش پر آ کر بیٹھ کر یہ سوچنا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ فقط 50 سال کا عرصہ گزرا, اس 50 سال کے عرصے میں امت اس مقام پر پہنچ گئی کہ جو دوش رسالت تھا, جو نبی کے کندھوں کا سوار تھا, اسی کو گھوڑوں کی سوموں کے تلے پامال کر دیا. کہاں ہوئی یہ غلطی امت سے؟ اور اس کے بعد فقط یہاں رکنا نہیں عزیزوں, کربلا کو داستان نہیں سمجھنا, کربلا فقط داستان نہیں ہے, کربلا حیات نامہ ہے. کربلا کی اس داستان سے پیغام لینا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا 50 سال میں ان لوگوں نے سب انجام دے دیا, میں اپنے زمانے کے امام کے ساتھ کیا کر رہا ہوں, میں اپنے زمانے کے امام کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوا یا نہیں. اس گفتگو کو میں اس طرح کر رہا ہوں کہ پہلے اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں, پھر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں واقعی کربلا کی اتنی داستانیں سننے کے بعد آج بھی اس قابل بن گیا کہ زمانے کے امام کا ساتھ دوں؟ ان کی ساتھ دینے کے لیے تو شرط ہے, ابا صالح کے ساتھ دینے کے لیے کیا شرط ہے؟ صالح بننا. توجہ کیجیے گا, صالح انسان, نیک کردار انسان ہر لمحہ اپنے نفس کی جانب متوجہ رہتا ہے, سننے میں بہت سی باتیں اس کے کانوں میں آتی ہیں مگر کیا کرتا ہے؟ قرآن کا سورہ زمر کی آیت ہے 18 آیت, فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. لوگوں میں سے ان لوگوں کو بشارت دیجئے اے نبی, فبشر بشارت دیجئے, خوشخبری دیجئے, کس کو؟ عباد الذين, ان بندوں کو, يستمعون القول, جو مختلف قول سنتے ہیں, باتیں سنتے ہیں, اقوال سنتے ہیں, ائمہ کے نام پر ان کو مختلف باتیں سنائی جاتی ہیں لیکن وہ ہر بات کو آنکھ بند کر کے قبول نہیں کرتے. فیتبعون احسنا, غور کرتے ہیں, فکر کرتے ہیں کہ اماموں کے نام پر جو داستان, کہانی, بات ہمیں سنائی دی جا رہی ہے یہ بات قرآن کریم کی تعلیمات سے متضاد تو نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں کہ اس بات کو کرنے والا اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنے کے چکر میں ہمارے سامنے خدا کی توہین کا مرتکب تو نہیں ہو رہا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ بیان کرنے والا ائمہ علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ انبیاء الہی کی توہین کا سبب تو نہیں بن رہا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا عزیزو؟ انبیاء الہی کون ہیں؟ انبیاء الہی خدا کے سفیر ہیں. آپ مسلم ابن عقیل کی شہادت پر, ان کی مظلومیت پر آنسو بہاتے ہیں, روتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ مسلم حسین کے سفیر تھے. عزیزو انبیاء خدا کے سفیر. افسوس نہیں ہے کہ ہماری محفلوں میں خدا کے جو سفیر تھے ان کا مذاق اڑایا جائے اور ہم اور ہماری طرح کے لوگ بیٹھ کر اس کو سنیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. فبشر عباد الذین, عباد بشارت دیجئے ان لوگوں کو, یستمعون القول, کہ جو باتیں سنتے ہیں, فیتبعون احسنہ, اس میں غور و فکر کرتے ہیں, اس میں سوچتے ہیں کہ ہمارے ائمہ نے جو سکھایا ہے بیان کرنے والے کی بات اس کے مطابق ہے یا نہیں. قرآن کریم اس کی بات کی رد تو نہیں کر رہا, ائمہ کا کردار اس بات کی نفی تو کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ خود اماموں نے کہا ہے اگر ہمارا کوئی قول تم تک پہنچے اور وہ قرآن کے اور خدا کے حکم کے خلاف نظر آئے اس قول کو دیوار پہ مار دینا, وہ ہمارا قول نہیں. توجہ کیجیے, یہ معیار ہے. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ, جب یہ اس طرح سے سوچتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں سادہ الفاظ میں, یعنی ہر بات کو مان کر تسلیم نہیں کرتے اور اسی طرح ہر بات کو سن کر ری ایکشن نہیں دکھاتے, ری ایکشنری نہیں ہے, فوری طور پر جذبات میں آ کر عمل نہیں کرتے, سوچتے ہیں, سوچنے کے بعد جب بات سمجھ میں آتی ہے اس پر عمل کرتے ہیں. جب سوچنے کا کام انجام دیتے ہیں خدا کیا کرے. اولائکا ہدا ہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خدا ہدایت کرتا ہے. اولائکا ہم اولو الالباب, یہ وہ گروہ ہے کہ جو فکر کرتا ہے, غور کرتا ہے, عقل رکھتا ہے. اب جس کو خدا عقل مند کہے اس کا درجہ کتنا بڑا ہوگا. اولائکا ہدا ہم اللہ و اولائکا ہم اولو الالباب, یہ سوچتے ہیں. ہمارا اپنی زندگی کے اندر ریئیکشنری ہوتے ہیں بہت زیادہ, چاہے دوبارہ آپ کہوں گا اپنے گھر کے معاملات ہوں یا اجتماعی معاملات ہوں, گھر کے معاملات کے اندر ہمارے ریئیکشنری ہونے کا نتیجہ طلاقیں ہیں. ہمارے یہاں اتنی زیادہ طلاقیں ہوتی ہیں, کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم ریئیکشنری ہیں. کسی کی بات کوئی والی بات کہ بات کو پورا سمجھا ہی نہیں ہوتا, اپنی طرف سے پہلے سے ایک فیصلہ ذہن میں بٹھا کے رکھتے ہیں, اس کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح انفرادی زندگی کے اندر کرتے ہیں. بس عزیزوں, معیار کیا ہے صالحیت میں آنے کا؟ دو معیار بیان کر دیے. ایک یہ کہ جس وقت اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ جاتے ہیں, اپنے رب سے کہتے ہیں کہ پروردگار اس تاریکی سے نجات دے دے. یونس کے مانند تاریکی کا احساس کرتے ہیں. عزیزوں, مجھے اور آپ کو اپنے نفس کی تاریکی کا احساس کرنا ہوگا. انشاءاللہ کہ آپ کے نفسوں میں تاریکی نہیں ہوگی, مگر میں اپنے جیسے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نفس کی تاریکی ہے جس کی وجہ سے خواہشات غالب آتی ہیں, نفس کی تاریکی ہے جس کی وجہ سے احکام الہی ہاتھ سے نکل جاتے ہیں, نفس کی تاریکی ہے جس کی وجہ سے میں خدا مند عالم کی مرضی کے بجائے اپنی مرضی پر عمل کر رہا ہوتا ہوں, نفس کی تاریکی ہے کہ خدا نے جو احکام لگائے میں اس کی مصلحت سے واقف ہوئے بغیر اس کا انکار کر دیتا ہوں, نفس کی تاریکی ہے کہ میں خدا کے احکام میں سے اپنی پسند کے احکام کو لے لیتا ہوں اور جس میں مجھے دقت لگتی ہے اسے چھوڑ دیتا ہوں. یہ نفس کی تاریکی ہے. مجھے متوجہ ہونا ہے اگر مجھے صالحین میں جانا ہے, نہیں جانا تو فیصلہ میں خود کروں گا. اگر جانا ہے مجھے متوجہ ہونا ہے. یہ پیغام, دوسرا پیغام, فیتبعون احسنا, مختلف باتیں سننے کو ملیں گی, مختلف اقوال سنائے جائیں گے, لیکن کیا کرو, فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا, سوچتے ہیں, غور کرتے ہیں, صحیح بات کو تسلیم کرتے ہیں. عزیزوں, ہمارے اس دور کے اندر بھی کچھ لوگوں کو مختلف اقوال سنائے دیے گئے, انہوں نے ان اقوال میں سے اچھے اقوال کو چن لیا, اچھی بات کو چن لیا. آج جو سیریا کے اندر ایک جہاد کا دروازہ کھلا, جس کے اندر باعزت نوجوانوں نے جا کے تاریخ کے اندر شہادتوں کو رقم کیا, شجاعت کے جوہر دکھائے. ان کی ان کے کانوں میں بھی مختلف اقوال تھے, مختلف باتیں تھیں, مختلف چیزیں تھیں. ان کو دنیا داری اپنی طرف دعوت دے رہی تھی, ان کے کانوں میں بھی دنیا داری کی صدائیں آ رہی تھیں, لیکن یہ اس گروہ میں تھے جس کو خدا نے کہا اولائک ہدا ہم اللہ. انہوں نے ان باتوں میں سے سنا, انہوں نے دنیا کو دیکھا, دنیا کی نیرنگیوں کو دیکھا, دنیا کی مدت کو دیکھا. دنیا کی مدت کو دیکھنے کے بعد سمجھ گئے کہ بہرحال ایک دن مر کے ہی جانا ہے, ایک دن سب کچھ چھوڑ کے چلا جانا ہے. جب سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے, انہوں نے غور کیا, فیتبعون احسنا, احسن طریقے سے صحیح بات پر چلے. کہا جب چھوڑ کے ہی سب کچھ جانا ہے, موت آ کر سب کچھ چھین لے گی, تو اس سے پہلے کہ موت آ کر ہم سے کچھ چھینے ہم سب کچھ خود چھوڑ کے چلے جاتے. 19 سال کے نوجوان, 18 سال کے نوجوان, 20 سال کے نوجوان دنیا داری کو تر کر کے مدافع حرم بن گئے. سلام ہو ان کی ماں پر, سلام ہو ان مدافعین حرم پر. کیسے کیسے نوجوان, لبنان کا ایک نوجوان جس کا نام احمد مشلب ہے, وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں بیان کر سکوں. احمد مشلب انتہائی وجیہ النظر نوجوان, انتہائی مالدار انسان. نوجوان چونکہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, جانتے ہیں, ہمارے نوجوان ان چیزوں میں بعض دفعہ مبتلا ہو جاتے ہیں. قصور نہیں ہے, میں تنقید نہیں کر رہا, فقط ایک فکر کا زاویہ دے رہا ہوں کہ اس اینگل سے بھی سوچنا. نوجوان ہو, انسان کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس دنیا کی ظاہری چیزیں جتنی اچھی ہو وہ میسر آ جائیں, نہیں. کامیابی کا جو اصل انداز ہے وہ احمد مشلب سے سیکھو. لبنان کا نوجوان, انتہائی مالدار باپ کا مالدار بیٹا, جس کے پاس اپنی بی ایم ڈبلیو موجود تھی, اپنے زمانے کی بی ایم ڈبلیو اپنے پاس رکھتا تھا. اور جب جس کے پاس بی ایم ڈبلیو ہو تو سوچ لیجیے نیچے کی تمام چیزیں ہوں گی اس کے پاس, جو سیل آپ سوچ سکتے ہیں, اینڈرائڈ فون سوچ سکتے ہیں, جتنی سہولیات تمام چیزیں اس کے پاس تھی. لیکن کیا ہوا, ایک طرف سے اس کے کانوں میں دنیا داری کی آواز آئی, احمد مشلب دنیا کے اندر رہو, تم خوبصورت ہو, تمہارے پاس بہت سے امکانات ہیں, تمہارے پاس گاڑی ہے, تمہارے پاس امکانات ہیں, تم اپنی اس دنیا کو آباد کرو. ایک طرف سے اس کو آواز سنائی دی گئی جو روزہ جناب زینب سے بلند ہوئی, فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. احمد مشلب ہوشیار انسان تھا, وہ سمجھ گیا کہ نہیں جو دنیا داری کی آواز آ رہی ہے یہ آواز صحیح نہیں ہے، جو زینب کے روزے سے آواز آ رہی ہے وہ صحیح آواز ہے، اس آواز کی طرف چل پڑا، دنیا داری کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا ایک آنے واحد میں. عزیزوں میں پھر عرض کر رہا ہوں، مالدار باپ کا مالدار بیٹا، اس نے دنیا داری کو چھوڑ دیا، گیا شہادت کے درجے پر فائز ہوا، شہیدوں میں اس مقام پر پہنچا کہ اس کا دوست علی ہادی نقل کرتا ہے کہ جب احمد مسلم کی شہادت ہو گئی، علی ہادی کے دوستوں نے نقل کیا، علی ہادی کہتا ہے کہ میں نے اس کو خواب میں دیکھا، توجہ کیجئے گا، اور جب میں نے خواب میں احمد مسلم کو دیکھا میں نے اس سے پوچھا، علی ہادی جو خود شہید ہوا وہ نقل کر رہا ہے اپنے دوستوں سے، میں نے احمد مسلم سے پوچھا تم جناب سیدہ کی خدمت میں پہنچ گئے ہو، تم نے جناب سیدہ کی خدمت میں جو فہرست شہدا ہے اس میں میرا نام دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ یہ 18-20 سال کے نوجوانوں کا تذکرہ کر رہا ہوں عزیزوں. فَيَتَّبِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، والے لوگ ہیں یہ، اچھی بات کی فالو کرتے ہیں، اچھی بات کو سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. احمد مسلم ہادی سے کہتے ہیں ہاں تمہارا نام بھی ہے، اور اس خواب کے 2 مہینے بعد علی ہادی کا بھی شہادت نامہ آ جاتا ہے. کس مقام پر پہنچے یہ نوجوان، کس جگہ پر پہنچے؟ انہی نوجوانوں میں ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے ایک جملہ کہا، کہا میں خدا وند عالم، خوب غور کیجئے گا اس جملے پہ، علی کے چاہنے والے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں، جو صالحیت کا سفر طے کرتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، جو ابا صالح کی سرپرستی میں آنا چاہتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. انہی میں ایک شخص ہے حسین مرتضی پور، یہ کہتا ہے کہ میں خدا وند عالم سے شہادت کے لیے اصرار نہیں کروں گا، میں خدا وند عالم سے شہادت کی بہت زیادہ دعا نہیں کروں گا، میں اپنے کردار کو مستقل بنانے کی کوشش کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اس جگہ پہنچ جاؤں کہ خدا خود مجھے خریدنے کی خواہش کرے، خدا خود مجھے. یہ الفاظ ایک شہید کے جو شہید ہو گیا، اور یہ کیسا شہید تھا حسین مرتضی پور کہ جو سردار قاسم سلیمانی ہیں کہ جنہوں نے پوری جنگ لڑی ہے، مدافعان کی سربراہی کی ہے، ان کے الفاظ ہیں جب انہوں نے حسین مرتضی پور کی شہادت کی خبر سنی، ان کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں بہت بڑا نقصان ہو گیا، کاش مرتضی پور بچ جاتا اس کی جگہ میں شہید ہو جاتا. جو سردار سلیمان قاسم سلیمانی سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کتنا بڑا جملہ، وہ کہتے ہیں بہت بڑا نقصان ہوا، کاش وہ بچ جاتا میں اس کی جگہ مارا جاتا. عزیزوں یہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے صالحیت کا سفر طے کیا، جنہوں نے فرش عزا سے صالحیت کے سفر کو چن لیا، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب سے صالح بننے کا گر سیکھ لیا، جنہوں نے اپنے کانوں میں پڑنے والی آوازوں میں ہر آواز پہ کان نہ دھرا، ان آوازوں میں سے سوچا سمجھا صحیح سمت قدم اٹھائے، خدا نے ان کی ہدایت کی، وہ آج سرخرو ہو گئے. بس عزیزوں یہی پیغام ہے آج کا، اگر چاہتے ہیں ابا صالح کی سرپرستی میں آئیں اپنے اندر اس جوہر کو پیدا کرنا ہوگا، خدا کرے میں اور آپ اس جوہر کو اپنے اندر پیدا کر سکیں. یہی جوہر اصحاب امام حسین میں تھا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کچھ افراد نہیں تھے لیکن ان کے اندر یہ جوہر موجود تھا. یہ انسان کی خوش نصیبی ہے کہ امام خود اسے آواز دے کر بلائے، امام کے ساتھ آنے والوں میں بہت سے افراد نہیں تھے. یہ اسی جملے کی طرح حسین مرتضی پور کی طرح بات کر رہا ہوں کہ شہادت کی فقط دعا نہ کرو، اصرار نہ کرو، اپنے کردار کو اتنا بلند کر لو کہ خدا تمہیں خود چن کے اٹھا کے لے جائے، اپنے کردار کو اتنا بلند کر لو کہ جب کربلا پہنچ کر حسین اپنے لشکر میں نگاہ ڈالیں اور حبیب اپنے لشکر میں نظر نہ آئے تو حسین جیسا امام خط لکھ کر کے حبیب تمہارا امام کربلا آ گئے. اتنے صالح بن جاؤ، صالحیت کا سفر ایسے طے کر لو کہ حسین تمہیں چنے، حسین کے ساتھ نہیں پہنچے کوئی بات نہیں، حسین تمہارے بغیر حبیب کربلا کی جنگ کا آغاز نہیں کریں گے. اے زہیر ابھی تو حسین سے دور دور رہ رہا ہے مگر تیرے اندر بھی یہ جوہر موجود ہے، حسین تجھے بھی ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے. زہیر کوشش کرتے رہے امام حسین کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن ایک موقع ایسا آیا امام حسین کا آمنا سامنا ہوا، امام نے خیمے میں بلایا، توجہ کیجئے گا، امام حسین نے زہیر کو اپنے خیمے میں بلایا، زہیر تاجر تھے، مالدار شخص تھے، امام حسین کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے، کچھ وجوہات تھی، سمجھتے تھے کہ شاید حسین کا ساتھ دینا صحیح نہیں. لیکن جب امام حسین نے خیمے میں بلایا، تھوڑی دیر کی گفتگو ہوئی، راوی کہتے ہیں ہم میں سے کسی کو نہیں پتا گفتگو کیا ہوئی، چونکہ خیمے میں فقط حسین تھے اور زہیر تھے. لیکن جب زہیر خیمے سے باہر نکلے، زہیر کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، آتے ہوئے ایک رنجیدہ انسان کی طرح آئے تھے، اب جب خیمے کا پردہ اٹھا کر باہر نکلے تو ایسا لگ رہا تھا گویا بہشت میں قدم رکھ کر آ گئے. اور زہیر نے اس کے بعد نکلنے کے بعد کہا میں حسین کا ساتھ دوں گا, اپنی زوجہ کو آزاد کرنے کی بات کی, اپنی زوجہ سے کہا کہ جا میں تجھے رائے خدا میں آزاد کرتا ہوں, میں تجھے طلاق دیتا ہوں. اس نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ جب شہادتیں ہوں گی تو شہادتوں کے بعد خواتین کو اسیر بنایا جائے گا. زہیر کی زوجہ کہتی ہے کیسی عجیب بات ہے, تو اپنی زوجہ کی اسیری پر پریشان ہے, تجھے زینب کی اسیری کا خیال نہیں. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ, یہ وہ گروہ تھا عزیزوں جس کو اقوال سنائے دیے کہ باتیں سنائی گئیں, اس قوم نے ان چیزوں کو آگے بڑھ کے گلے لگائے, بس اپنے کردار کو وہاں تک لے جانا ہے. نوجوانوں, عزیزوں, بزرگوں, ہم سب نے اپنی صالحیت کو وہاں پہنچانا ہے کہ زمانے کا امام جب بھی ظاہر ہو ہمیں اپنی جانب کھینچ لے, جیسے حبیب کو کھینچا گیا تھا. حبیب کے الفاظ کیا تھے جاتے جاتے, حبیب بڑھاپے میں جب جا رہے ہیں تو عابس سے کہتے ہیں, عابس مسلم ابن عوسجہ سے کہتے ہیں, سب اپنے آپس میں گفتگو کرتے ہیں, کہتے ہیں کوئی وصیت ہے پوری کرنی ہے, سب ایک دوسرے سے کہتے ہیں ہاں ایک وصیت ہے, کہتے ہیں کیا وصیت ہے, کہتے ہیں وصیت یہ ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے حسین کی جانب کوئی تیر نہ آنے پائے, ایسا نہ ہو کہ تم زندہ رہ جاؤ اور حسین کی طرف کوئی مشکل آ جائے. بس عزیزو یہ وہ اصحاب تھے کہ جنہوں نے سمجھ لیا, انہوں نے اس وقت دفاع حرم کر کے دکھایا. حبیب کے ساتھ یہی ہوا تھا جب شب عاشور آئی تھی نا, جناب زینب نے امام حسین سے گفتگو کی تھی, اس گفتگو میں یہی بیان کیا تھا, اے میرے ماں جائے آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان بھی کر لیا ہے یا نہیں, ایسا تو نہیں جب صبح عاشور سختی بڑھ جائے گی تو یہ اصحاب ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. سننے والے نے اس بات کو سن لیا, دوڑا دوڑا حبیب کے خیمے میں گیا, حبیب ایسا غضب ہو گیا, ارے زہرا کی بیٹی کو ہماری وفا پہ بھروسہ نہیں ہے, زہرا کی بیٹی سوچتی ہے کہ یہ حسین کا ساتھ چھوڑ کے نہ چلا جائے. وہ حبیب خبر دیتا ہے, حبیب اپنے ساتھ سب کو جمع کرتے ہیں, بنی ہاشم کے جوان آتے ہیں, کہتے ہیں بنی ہاشم کے جوانوں آپ کا کام نہیں ہے, ابھی ہم غلاموں کی باری ہے, ہم حسین کے خیمے تک جائیں گے. خیمے تک آئے, باہر سے آواز دی, کہا اے سید زادی, اے فاطمہ زہرا کی بیٹی, ہم نے سنا ہے آپ نے اپنے بھائی سے پوچھا ہے کہ آپ کو اپنے اصحاب کی وفا پر یقین ہے, اے شہزادی ذرا صبح تو ہونے دیجئے, ارے آپ کے بھائی کی طرف کوئی تلوار نہ آ پائے گی, آپ کے بھائی کی طرف آنے والے نیزوں کو اپنے جسموں پر لے لیں گے, جب تک جسموں میں جان باقی ہے ہمارا وعدہ ہے امام وقت کے مدافع بن کر دفاع کریں گے. ارے زینب نے جملوں کو سنا, ایک دعا کی, تا خدا تمہیں بھلائی عطا کرے, ایک عجیب جملہ زینب نے کہا, اے آزاد مردوں حرم رسول کی حفاظت کرو. گویا زینب کہنا چاہ رہی ہیں, اے حبیب تم میرے بھائی حسین کا ساتھ تو دے دو گے, مگر جب زینب کو مدد کی ضرورت پڑے گی تو مدافع آنے حرم میں سے کوئی نہ ہوگا, ارے زینب کی رضا چھن جائے گی, شام اور کوفہ کا بازار. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بارِ اللہ تعالیٰ فصل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, تو ان رحمت کا واسطہ جہاں کہیں فرش عزا بچھا, اس فرش عزا کو بچھانے والے, اس فرش پہ آنے والے تمام مومنین کی جان مال عزت آپ کو بھی حفاظت فرما. جہاں کہیں اس وقت دنیا میں مومنین مشکلات کا شکار ہیں, ان تمام مومنین اور مسلمانوں کی مدد فرما, تمام مراجع اعظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما, اس فرش عزا سے ہمیں صالح بننے کی توفیق عنایت فرما, ہم سب کو امام عصر کی صالحیت کے ساتھ ان کی سرپرستی میں زندگی کی سعادت نصیب فرما, اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا